سبجیکٹ اور موضوع ہوتا ہے کہ وہ کن سے مخاطب ہے اور ان سے مخاطب ہونے کی اس کی غرض کیا ہے. ابتدا طور پر میں اور آپ پہلے اس بات کو یاد کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک مسلمان کو قرآن کے حوالے سے یہ باتیں جاننا ضروری ہے. ہماری اصول کی کتابوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے یہ تعریف درج ہے کہ یہ وہ اللہ رب العالمین کا کلام جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوا عربی زبان میں الفاظ اور معنی کا مجموعہ جبریل امین کے توسط سے ان کے ذریعے اور دو جلدوں کے درمیان یہ موجود ہے اور تواتر کے ساتھ یہ ہم تک پہنچا. یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے اس قید سے پتا چلا کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں. حضور سید عالم کے سینے پر اترا تو اس کے سے یہ پتا چلا کہ دیگر انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئی یا صحیفہ نازل ہوا اسے قرآن نہیں کہا جاتا. عربی زبان میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں متن پڑھتے ہیں مثلا الحمدللہ رب العالمین جو اس کا ٹیکس اور متن پڑھتے ہیں یہ قرآن ہے. اس کا ترجمہ قرآن نہیں ہے. اس کے نیچے جو ٹرانسلیٹ کی جاتی ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جس زبان میں کیا جائے اسے قرآن مجید نہیں کہا جاتا. تفسیر کو قرآن مجید نہیں کہا جاتا. ہاں اس مناسبت کے حوالے سے اس کی تعظیم اس کا احترام قرآن کریم کی نسبت سے ضرور ہے. اسی لیے کسی زمانے کے اندر یہ چلن بھی چلا تھا لوگوں کو ترجمہ سیکھنے کا ذوق پیدا ہوا تو انہوں نے قرآن کریم کے ٹیکسٹ کو ہٹا کر صرف ترجمے پر مبنی ایک کتاب کی شکل دی اور اس پر قرآن مجید لکھا. یعنی جب آپ کھولیں گے تو لوگ ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور یا وہ انگریزی زبان میں ہوں جیسا باہر دنیا میں بھی ہونے کی کوشش ہوئی کہ قرآن کریم کا جو ٹیکسٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کو نہیں لکھا گیا بلکہ ڈائریکٹ ترجمہ لکھ دیا گیا اور پورا ترجمہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک اور اس کو چھاپا بھی قرآن کے طرز پر گیا جلد کا کی رنگت بھی ویسی تھی اور اس پر قرآن مجید لکھا گیا تو یہ سخت ناجائز تھا. اور اس پر اہل حق کی جانب سے علماء کی جانب سے صدائے احتجاج بلند ہوئی کہ یہ شرن جائز نہیں ہے. تو یہ جو لفظ ہے کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا اور اللہ کا کلام حضور کے سینے پر اترا اور عربی زبان اس سے مراد اس کو وہ ٹیکسٹ اور متن ہے. ترجمے پر قرآن کا اطلاق نہیں ہوتا. تفسیر پر قرآن کا اطلاق نہیں ہوتا. جبریل امین لے کر آئے ہیں یعنی یہ قرآن کی وہ وحی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کے ذریعے بھیجا. وحی عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے الاشارۃ بالسرعہ تیزی کے ساتھ کسی پر کوئی بات اشارتن پہنچا دینا. یہ اس کا لغوی اور لٹرلی معنی ہوتا ہے کہ اشارتن جلدی سے کہ جلدی سے بھی کم عرصے میں کوئی بات کسی وقت اشارے کے طور پر سمجھائی جائے اشارے کے ساتھ. اب اشارے میں صرف اشارہ ہوتا ہے الفاظ نہیں ہوتے لیکن ایک معنی اور میسج ڈلیور ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس میں لفظ نہیں بولا جاتا. جس طرح باقاعدہ کہ آپ یہ کام کر لیں تو اس میں اب وہ بات بھی کر دی گئی ہے لفظ بھی بول دیا گیا اور سمجھا دیا گیا لیکن صرف اشارہ کی. تو اس میں اشارے میں مفہوم ڈلیور ہوا ہے لیکن الفاظ نہیں گئے. تو قرآن وحی کا جو لٹرلی معنی ہے وہ ہے اشارہ بالسرعہ. لیکن جب ہم قرآن کے لیے وحی کا معنی کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا وہ کلام جو الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہے اور جس میں احکام شریعت نازل ہوئی ہے. تو یہ صرف اشارہ نہیں ہے. یہ میں نے بات آپ کے سامنے کیوں کی ہے ذرا غور سے سن لیں. قرآن کریم میں سورہ شورا کے اندر کیونکہ قرآن کے طالب علم میں ہمیں یہ باتیں بنیادی طور پر قرآن کریم کے حوالے سے جاننا ضروری ہے تاکہ ہمارا اعتماد قرآن کریم سے زیادہ. سورہ شورا کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے بات کرنے کا طریقہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین بندوں سے بات کیسے کرتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کے تین طریقے بیان کیے. فرما وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. اللہ رب العالمین کسی بندہ بشر سے انسان سے جب کلام کرتا ہے تو وہ اشارتن کرتا ہے. وحیا یا وحی کا معنی لغوی ہے شری وحی نہیں ہے. آگے عرض کرتا ہوں کہ وحیا کہ وہ جو اشارہ ہے یعنی اللہ رب العالمین الہام فرما دیتا ہے. آپ بیٹھے ہوئے آپ کے دل کے اندر نیکی کا خیال آیا اور وہ آیا بھی پرفیکٹ. وہ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. اب وہ جو خیال آیا ہے دل کے اندر، خیر میں پہلے ترجمہ کروں پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. اللہ رب العالمین جل وعلا مرادی مانا کہ جب کسی انسان سے کلام کرتا ہے تو پہلا کلام کا طریقہ، بات کا طریقہ، میسج ڈیلیور کرنے کا طریقہ وہ اشارہ ہوتا ہے. فرمایا کہ او من وراء الحجاب، یا پھر پردے کی اوڑ سے اس سے بات کی جاتی ہے. او یرسل علی او یرسل الیہ رسول، اور تیسرا طریقہ یہ کہ اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے. اب یہ تین طریقے، یہ جو تیسرا طریقہ ہے نا جو اللہ نے فرمایا کہ ہم فرشتہ بھیجتے، اس سے مراد قرآن کی وحی ہے، کیونکہ تینوں وحی اللہ کا کلام وحی کہلاتا ہے. تو ایک اشارتن ہے، ایک پردے کی اوڑ میں ہے، اور ایک فرشتے کو بھیج کے کی جاتی ہے. تو جس میں اللہ رب العالمین نے تیسری بات جو بیان فرمائی ہے کہ فرشتے کو بھیج کر ہم کلام کرتے ہیں، یہ جو کلام ہے اس کو قرآن کی وحی کہا جاتا ہے. اس سے اوپر کا جو دو وجہ بیان کی گئی ہے، یہ اللہ رب العالمین جل والا کسی بندے کے اندر کسی الجھے ہوئے مسئلے کے حل کے لیے ایک بات اتارتے ہیں، جس میں وہ الجھا ہوا ہے اور وہ مسئلے کا کنارہ اس کو نہیں مل رہا تو وہ بات اتار دے، بالخصوص دینی مسائل کے اندر. یہاں سے پتا چلا کہ قرآن کریم میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے علاوہ بھی وحی اتاری ہے اپنے حبیب پر، کیونکہ جب عام لوگوں کے لیے مراد ہے تو اصل مراد تو حضور کی ذات ہے. تو قرآن کے علاوہ بھی وحی حضور پر ہوئی ہے، یہ آیت خود اس بات کو واضح کر رہی ہے. اور قرآن کے علاوہ جو وحی ہوئی ہے وہ کیا تھی؟ قرآن والی وحی تو وہ تھی کہ جس میں قانون شریعت بیان ہو گئی، اور قرآن کے علاوہ جو وحی تھی وہ کیا تھی کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، وہ وہاں سے سمجھا دی گئی، جس کو ہم حدیث رسول اور سنت کہتے ہیں. جب سنت اور حدیث رسول کی بات آتی ہے تو ہم جذباتیت کے ساتھ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ کیا یہ دو اسلام ہو گئے، دو قرآن ہو گئے، دو وحی ہو گئی؟ جی بالکل دو وحی ہے، اللہ رب العالمین نے دو وحی فرمائی ہے حضور پر، اور یہ واضح طور پر موجود ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کی. کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی گود میں آئے اور حالات بڑے پیچیدہ تھے تو اللہ رب العالمین ایک پلاننگ ان کے دماغ میں تھی کہ یہ کرنا ہے. اب یہ کیسے کرنا ہے اب آپ خود تلاش کریں، لیکن کرنا یہ ہے. تو ایک میسج اور پلاننگ اتار دی گئی، ایک پلاننگ مکمل طور پر الفاظوں کے ساتھ اتاری جائے گی، ایک پلاننگ اتار دی گئی. اور اس میں تو بالکل اتفاق ہے جمہور کا کہ عورت جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتی، یہ جمہور کا مذہب ہے، اور عورت جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتی، نبی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو وحی ہے، پتا چلا یہ قرآن والی وحی نہیں ہے، لیکن اس سے یہ ضرور پتا چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز خدا اتارتا ہے بندے کے اوپر. تو جب حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے ہم ایک پلاننگ کے لیے کہ جو حکمت عملی کے لیے کہ فرعون نے تو یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے میری ساری سلطنت کو غرق کر دیا، تو اس نے اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ جناب، تو انہوں نے کہا جناب تیری سلطنت میں یہ لڑکا پیدا ہوگا وہ تیری ساری سلطنت کو برباد کر دے گا. سورہ بقرہ میں ابتدا کے اندر موجود، اس نے اعلان کر دیا جس گھر کے اندر لڑکا پیدا ہو مار ڈالو، لڑکی ہو تو چھوڑ دو. قرآن کہتا ہے کہ وہ لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور عورتوں کو چھوڑتے تھے، بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں آپ پڑھتے ہیں بنی اسرائیل. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ واقعہ طہٰ، سورہ طہٰ، قصص ہر جگہ پر موجود ہے. آپ کی والدہ کیا کرنا تھا کہ یہ بچہ بچے گا کیسے، حضرت موسیٰ کی حفاظت کیسے ہوگی، کیونکہ ابھی تو پڑوسن کو پتا چل گیا تو اس نے شور مچا دینا اور بچے کو ذبح کر دینا. تو یہ کیا پلاننگ کرنی ہے کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پروٹیکٹ کرنا ہے؟ تو فرما اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ پر یہ بات اتار دی تھی کہ تم نے یہ کرنا ہے. اب بیکٹ میں ڈال کر دریا کے اندر بہانا ہے، پھر یہ سارا کام ہونا ہے. تو یہ کام خود نہیں ہوا بلکہ اس کی پلاننگ اللہ رب العالمین نے دماغ میں اتاری تھی ان کی، اور اس کو قرآن نے کہہ دیا وہ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے. یہاں سے یہ تو بات پتا چل گئی، پہلے طے پا گئی کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی، اللہ وحی بمانا اشارہ، وہ وحی نہیں ہے جو شرعی ہوتی ہے، وہ اللہ رب جس کو ہم دوسرے انداز میں الہام کہتے ہیں، یا اس کا ایک دوسرا نام فراست رکھا گیا ہے. فراست کا معنی یہ ہوتا ہے کہ معاینت الغیب، اللہ رب العالمین جل وعلا بندے کے دل پر ایسا پیغام اتارتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے سامنے غیب اور پیچیدہ مسئلہ کھل جاتا ہے. لیکن عام بندے کا الہام، یہاں تک کہ ولی ہی کیوں نہ ہو، اپنے وقت کے کتب اور اغواس ہی کیوں نہ ہو، ان کے دلوں پر اترنے والا الہام وہ شریعت میں حجت نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ جناب آج میرے دل میں یہ خیال اترا ہے تو لہٰذا سات نمازیں فرض ہو گئی، لہٰذا آج جو ہے وہ افطاری کا ٹائم تھوڑا پہلے کر لیں. شریعت کا کوئی حکم نہیں اترے گا، شریعت کا حکم جو اترے گا وہ نبی پر اترے گا، اور نبی پر جس طرح نبی کی ذات کیونکہ محفوظ ہے ہر قسم کے شیطان کے دخل سے، نبی کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، ان سے ممکن ہے کہ یہ کام ہو جائے. نبی کو اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی زندگیوں کو محفوظ کرتا ہے، اور جو وحی ان کے اوپر آتی ان کے پیچھے بھی آگے پیچھے فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے، اور نبی کی ذات پر بھی پہرا ہوتا ہے تاکہ وہ اصل جو دین بصورت وحی کے اتر رہا ہے وہ شک کا شکار لوگوں کی نظر میں نہ ہو جائے کہ شاید اس میں شیطان نے ملاوٹ کر دی ہو، چاہے ان کے ذہن میں تخیل آ گیا ہو، چاہے انہوں نے جذبات میں کچھ الفاظ بیان کر دیے ہو، چاہے انہوں نے جذبات میں کوئی بات گھٹا دی ہو. تو اللہ رب العالمین اپنے اصل دین کو محفوظ کرنے کے لیے فرشتوں کا پہرا وحی کے اوپر بھی لگاتا ہے اور نبی کو معصوم بنا دیتا ہے. یہ بات میں یہیں پر گھوم رہا ہوں اور اس میں 3600 نکات آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے، اور بے شمار کنفیوژن جو ہمیں سوشل میڈیا ادھر ادھر نظر آتی ہے وہ آپ کلیئر ہوتی ہوئی دیکھیں گے. پہلی بات تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العالمین عام بندے پر بھی اشارتن کوئی بات کرتا ہے، تو جب اشارتن بات عام بندے پر کرتا ہے تو وہ عام بندہ کس طرح اس بات کو ایگری کرے گا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ ظاہر سی باتیں خود کو قرآن کے سامنے پیش کرے گا، یہ جو خیال آیا ہے کہ یہ قرآن کے مطابق، کیونکہ خیال شیطان کی طرف سے بھی آتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے آیا اور یہ الہام ہے تو وہ کہہ کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو وہ اس کو پہلے اسلام کی تعلیمات کے آگے پیش کرے گا کہ کہہ رہا میرا یہ خیال یہ دھیان جو آیا ہے یہ قرآن و سنت کے مقابلے پر تو نہیں. جیسا مرزا غلام احمد قادیانی ملون نے دعویٰ جب کیا تو کس وجہ سے کیا؟ وہ شیطانی الہامات کی وجہ سے کیا. پوری کتاب اس نے جناب جو ہے کہ وہ الہامات پر درج کری کہ مجھے یہ خیال آتا ہے، مجھے نبوت کا خیال آتا ہے، مجھے یہ خیال آتا ہے. تو خیال اب اس خیال کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے، کیونکہ 10 قسم کے خیال آتے ہیں، اس میں ایک اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، 9 نفس یہ شیطان کا ہوتا ہے. لیکن میں اور آپ عام آدمی کیسے فرق کریں گے؟ تو فرق کرنے کے لیے قرآن ہے، سنت ہے، نبی کی شریعت ہے اور علماء ہیں، ان کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ. اب وہ خیال اگر قرآن سنت کے مطابق بھی ہو جائے تو وہ ہماری ذات تک ہے، اس کا اعلان ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حجت نہیں ہے. یہ منصب صرف اللہ کے نبی کا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام دینے کی اتھارٹی رکھتا ہے. یہ سر، تو میں اس بات کو کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اتنی بات سے بھی پکڑ لیجئے کہ کچھ نیک خیالات تو اللہ رب العالمین اس بندے کے پیچیدہ معاملے کی صحیح رخ کو متعین کرنے کے لیے اتارتا ہے، تو جب عام بندے کے لیے اترتا ہے تو نبی کے لیے اس بات کو ماننا کیسے بعید ہو سکتا ہے؟ اور جبکہ قرآن یہاں کہہ چکا ہے کہ ہم کسی سے کام کرتے ہیں تو اشارے سے کرتے ہیں، پردے کی اوڑ سے کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جلیل یہ ہے کہ آپ پر قرآن اترا، اور قرآن والی وہ وحی ہے جس کے الفاظ بھی نبی پاک کے نہیں ہیں اور معنی بھی نبی پاک کا نہیں. کیونکہ ابھی میں نے تعریف کی قرآن کے آپ کے سامنے کہ قرآن اللہ کا کلام جو حضور پر اتارا گیا عربی زبان میں، اس کی وضاحت ہو گئی، الفاظ اور معنی کا مجموعہ، یعنی وہ لفظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے کوئی میسج حضور کو دیا تھا اور حضور نے جو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر دیا تو وہ قرآن میں درج ہوا، نہیں. وہ کلمات بھی رب کی طرف سے، وہ معنی بھی رب کی طرف سے، لیکن اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے جو دیگر دلائل ہم نے پڑھے ہیں، جو وحی اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے سینے پر اتارتا ہے، اس میں یہ اجازت ضرور ہوتی ہے کہ اس پیغام کو حضور جو دوسری اتر رہی ہے، جو پیغام کے طور پر اتر رہی ہے، جو قرآن سے ہٹ کر اتر رہی ہے بات، اس میں حضور کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ اس کو اس میں صرف مضمون اتر رہا ہے، اور حضور کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ اس کو لوگوں کی ذہنیت اور علمی فرق اور درجے دیکھ کر اپنے الفاظ میں اس کو سمجھا دیں. اسی کو سنت کہتے ہیں اور اسی کو حدیث کہا جاتا ہے. ایک جملہ یہاں پر مزید عرض کر دوں میں، سورۃ النحل میں اس بات کو اور جگہ ڈسکس کیا گیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وجہ بتا دیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تُبَيِّنَ تَبِين کریں آپ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر یہ ذکر کو اتارا، قرآن کو اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس کی تبیین کریں. تبیین کا معنی ہے توضیح کریں، توضیح کا معنی ہے تشریح کریں، تشریح کا معنی ہے تفسیر کریں. کس کے لیے؟ مانزل الیہ، جو لوگوں کے لیے اترا، اب حضور کا یہاں پر منصب سورہ نحل میں بیان کر رہا ہے کہ آپ قرآن کے کلمات کی توضیح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب مانا مان لیں گے اور حق بھی ہے کہ حضور تفسیر کرتے ہیں تو وہ تفسیر قرآن سے ہٹ کر ایک دوسری چیز ہوگی نا، اسی کو سنت اور حدیث کہتے ہیں. تو یہاں سے اس بات کو سمجھنا انتہائی لازم اور ضروری ہے کہ حدیث کا وجود اور سنت کا وجود جو ہے وہ لازم ہے. ہمارا ٹاپک کیونکہ حدیث اور سنت ہے نہیں کہ ہم اس کی ٹیکنیکل چیزوں کے اندر جائیں، لیکن یہاں سے آپ کو بتا دیا کہ امت جو قرآن و سنت کی بات کرتی ہے تو یہ امت نے اپنے ذہن سے نہیں بنایا کہ کوئی کہے جناب 200 سال بعد حدیث لکھی گئی. دیکھیں تو آپ کو پتا ہے حدیث کیا ہوتا ہے، کہ لیکن نہیں تو ہم نے یہ سوال کیسے کر دیا 200 سال بعد. نہیں، 200 سال بعد کس نے لکھی حدیث؟ کہنے لگے امام بخاری نے لکھی. تو بھائی وہ 200 سال بعد پیدا ہوئے اس لیے لکھ رہے ہیں، لیکن کہاں سے؟ خود لکھ رہے ہیں؟ کہ لگے نہیں، پیچھے والوں سے سن کر لکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا پیچھے والا کون تھا؟ وہ 200 سال پیدا ہوا؟ نہیں، انہوں نے استاد سے انہوں نے صحابی سے. تو میں نے کہا 200 سال کی بات ہوئی ہے حضور کے زمانے کی بات ہوئی؟ یہ عجیب سا ایک مخبصہ ہے، یہ 200 سال بعد حدیث لکھی گئی. بھائی وہ لکھنے والا جو لکھ رہا ہے وہ کمپائل کر رہا ہے، لکھا اس نے نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات مجھے میرے استاد سے پہنچی ہے، اور وہ بات یہی بات ان کے استاد نے بتائی، اور ان کے استاد صحابہ کے شاگرد تھے، انہوں نے صحابہ سے جو روایت لکھی تھی اس سے دیکھ کر بیان کی. صحابی کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے لکھ کر بیان کی اور حضور یہ فرما رہے تھے. تو ایک بندہ آگے جو بیان کر رہا ہے اس کی چین کو بیان کر رہا ہے، تو وہ 200 سال نہیں، ابھی بھی 1500 سال میں کوئی پیدا ہو جائے اور وہ سند بیان کرے تو اس کو 1500 سال کے ساتھ نہیں باندھا جائے گا، اسے سند سے قول رسول ہی کہا جائے گا. پھر ایک الگ شعبہ ہے اس کے لیے اسماء الرجال کا اور اس کی تحقیق کا اور دیکھنے کا. تو قرآن مجید فرقان حمید کی تعریف کی طرف دوبارہ لوٹ آئیے، یہ صرف میں نے اشارہ دیا ہے تاکہ ذوق اس کے مطالعے کی طرف بھی ہمارا بڑھے اور ہم دیکھیں، کیونکہ سوشل میڈیا ہے، ہر شخص اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ جو ہے کہ وہ باتیں ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو قرآن کریم کی تعریف کیا ہے؟ کہ قرآن اللہ کا کلام عربی زبان میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، جبریل کے ذریعے اترا، اور متواتر لفظاً مانن اللہ کی طرف سے تھا، اور متواتر ہم تک بلا شبہ پہنچا. متواتر سے مراد یہ کہ ہر دور میں ایک دو بندوں نے نہیں، پوری پوری جماعت کی گواہیاں تھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. کسی بھی بات کو لینے کے لیے آپ کو خبر کی ضرورت تھی، اور خبر پر اعتماد آپ اس کے بیان کرنے والوں پر ہوتا ہے. ایک بندہ کسی بات کو بیان کرے اس پر کانفیڈنس اور یقین دوسرے طریقے سے. دو چار بولنے لگے تو آپ کہتے ہیں دو چار بندے بول رہے ہیں، 5-10 بولنے لگے تو آپ کہتے ہیں جناب یہ تو بہت ضروری بات ہے، تو 5-8 بندے بول رہے ہیں. پھر ایک بہت بڑی جماعت جس کو آپ کاؤنٹ ہی نہ کر سکے، اور بولنے والے بھی اپنی عملی زندگی کے اندر تقویٰ طہارت اور شرافت والے ہو، تو اس کو تواتر کہتے ہیں. اور یہ جو جماعت یعنی مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت گروہ جو تقویٰ طہارت والی کسی بات کو منتقل کرے نا، تو اہل سنت میں کسی بندے کا معصوم ہونا تو نہیں ہے، لیکن جمعیت کا معصوم ہونا یہ ضرور ہے کہ یہ خطا نہیں کر سکتے. آپ فرق کو سمجھیں، ہمارے درمیان اور اہل تشیعوں کے درمیان یہ اختلاف، وہ فرد کو نبی کے علاوہ معصوم مانتا. کوئی اس میں پریشان بھی نہ ہو کہ آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، بھائی ڈسکس ہے، ایک اکیڈمک انداز میں بات کر رہے ہیں، تو جو بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات کیا ہے؟ تو صرف حلوے لڈو کی بات کی وجہ کوئی علمی بات بھی ہونی چاہیے، تو وہی بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. ہمارا یہ نظریہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کسی اور کو معصوم نہیں بنایا جاتا، فرشتے مستثنی. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے سمجھنے کے لیے بات جو ان کا قانون ہے، اس میں آپ کے ایک بات اور نکل کے سامنے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے اہل بیت کے جو افراد ہیں ان کو بھی معصوم بنایا. ہم نے کہا جی معصوم بنانے کی ضرورت کیا تھی، پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں پھر پتا چل جائے کہ اس کو کیوں معصوم بنایا. تو معصوم بنانے کی ضرورت کیا ہے، اس پر میں اور وہ دونوں متفق ہیں ہم، کہ معصوم اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اصل دین محفوظ کیا جائے. مثلا ایک شخص اگر عام آدمی کی طرح ہو تو اس کے اوپر شک گزر سکتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے کرسی پر بیٹھے ہیں، کچھ ہیں تنہائی میں، کچھ ہیں، تو یہ شک پیدا ہوگا، اور وہ شک جو پیغام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس کو بھی مشکوک کرے گا، اور جب وہ مشکوک ہو گیا تو لوگ گمراہی کی طرف آئیں گے، ہدایت ہی ہاتھ سے گئی. تو اللہ رب العالمین جل والا انبیاء کو معصوم بناتا ہے، یعنی آمدن ارادتن قصدن، قبل اعلان بعد اعلان ان سے صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتا، ان کی زندگی کو محفوظ، کیونکہ دو چیزوں کو محفوظ کرنا ہے، ایک کو وحی کو محفوظ کرنا ہے. وحی ایسے بندے پر اتار دی جو ہر قسم کا کام کرتا ہو تو وہ تو ضائع ہو جائے گی. اب وحی اتر تو گئی ہے ایک بندے پر، فرض کیجئے ملٹری الگ سے بات کر رہا ہوں، وحی اتر تو گئی ہے، لیکن وہ اس کی زندگی ایسی ہے کہ جس میں کوئی نمونہ نہیں ہے, تو یہ بھی جناب وہ وحی جو اتری ہے تھیوری, اس کا پریکٹیکل کہاں دیکھیں گے؟ تو اللہ رب العالمین وحی کو, کیونکہ اصل دین جو ہے وہ وحی ہے, تو اللہ رب العالمین جس طرح میں نے عرض کیا کہ وحی کو محفوظ کرتا ہے فرشتوں کے ساتھ اور انبیاء کے اندر, اللہ رب العالمین ایک طبیعت میں ان کی ذات میں ایک حصہ ایسا رکھتا ہے, جیسے میں بھی جاندار, آپ بھی جاندار اور جانور بھی جاندار ہیں, لیکن ہمارے جاندار اس کے جاندار ہونے میں فرق کیا ہے کہ ہم میں کوالٹی ہے, ہم میں عقل ہے اور بولنے کی طاقت ہے. اسی طرح انسان, نبی بھی انسان, ہم بھی انسان, فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی میں اللہ ایک گوشہ رکھتا ہے اضافی قسمت جو اسے برائی کی طرف جانے سے روکتا ہے, آمدن ارادتن جانے سے روکتا, اس کو کہتے عصمت, اور وہ نبی کو ممتاز اس صفت میں کرنا اس لیے پڑتا ہے تاکہ عام آدمی اس کو اپنی طرح نہ سمجھے, اور وہ ہوتے اس سے اعلیٰ ہے تقوی و طہارت اور پاکیزگی میں کہ وہ ارادتاً جان بوجھ کر کسی گناہ کبیرہ صغیرہ مبتلا نہیں ہوتے. تو ایک بندے کا جب یقین ہو جاتا ہے تو وہ جو بول رہا ہوتا ہے وہ بڑے بھرپور یقین سے بول سمجھ لیتا ہے کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے, کیونکہ یہ تو معصوم ہے. یہ ضرورت پڑتی ہے نبی کو معصوم بنانے کی. نبی کے علاوہ کسی کو معصوم بنانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہی محفوظ ہو چکی, کردار محفوظ ہو گیا, وہی محفوظ ہو گئی, کردار محفوظ ہو گیا, اب کسی کی کوئی ضرورت نہیں. تو ہم سے کہہ لگے نہیں, جو تشریح کرے گا اس کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے. تو میں نے کہا تشریح تو پھر آپ بھی کرتے ہیں, پھر بارہ کیوں, پھر بارہ عرب ہونے چاہیے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لاجیکل بھی یہ قاعدہ درست نہیں کہ نبی کے علاوہ کسی کو معصوم بنایا جائے, نبی کے علاوہ کسی کو, کہ معصوم بنانے کی بڑے توجہ سے سنیے, فتنوں کے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں, آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے آپ کے کانوں تک یہ باتیں پہنچتی ہیں, اور ہم کوئی تبرہ, کوئی ڈانٹ ڈپٹ, کوئی مناظرہ, کوئی قواعد نہیں کر رہے, ایک موضوع کو سمجھ رہے ہیں لاجیکل طریقے سے, علمی طریقے سے. ہم انبیاء کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں, انبیاء کے علاوہ کسی کو معصوم بنانے کی ضرورت ہی نہیں. تو انبیاء کو بنانے کی ضرورت کیوں ہوتی؟ وہی محفوظ کرنے کے لیے. جب وہی محفوظ ہو چکی ہے تو اگلے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں وہ محفوظ ضرور ہوتے ہیں, وہ گناہ نہیں کرتے, لیکن ان سے قصدن ہو سکتا ہے, جس سے قصدن ارادتن انٹینشن نہیں ہو سکتا ہے وہ نبی کی ذات ہے. اس لیے فرمایا کہ ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں, اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, یہ وہی کی بات. اور ادھر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس نبی کی زندگی تمہارے لیے آنکھ بند کر کے زندگی کو درستگی کے طرف لانے کے لیے ایک عملی ماڈل ہے. اگر ان میں مزاج طبیعت ہماری طرح ہو جائے تو عملی ماڈل کیسے بن سکتے ہیں؟ اسوۃ حسنہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. تو لہذا آپ اسی یقین سے تو نبی کے پاس پہنچتے ہیں. امانت کا یقین آپ میں ہوتا ہے, صداقت کا یقین ہوتا ہے, سچائی کا یقین ہوتا ہے, اور وہ سچائی کا یقین آپ کے اندر کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ عصمت. وہ عصمت. اسی طرح میرے دوستوں بزرگوں, فرد یعنی انڈیویجول, ایک بندہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا, لیکن ہاں کئی متقی پرہیزگار لوگ کسی ایک چیز کی گواہی دیں تو وہ مجموعی طور پر عصمت کا درجہ بن جاتا ہے, اور اس کی مخالفت کرنا کفر بھی بنتا ہے اور گمراہی بھی بنتا ہے. جس طرح میں قرآن کی طرف آ رہا ہوں, قرآن سے باہر نہیں, کیونکہ قرآن ہم تک جب اترا تو نہ میں موجود تھا, نہ آپ موجود تھے, نہ ہمارے والدین موجود تھے. ہم تک جو قرآن پہنچا وہ نسلن بعد نسلن, ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی کی طرف, ان لوگوں نے بیان کیا, اتنے لوگوں نے بیان کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, عرب بھی بول رہا ہے, عجم بھی بول رہا ہے, فلاں بھی بول رہا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اور بولنے والے اتنے ہیں کہ جس کا جھوٹ پر جمع ہو جانا محال ہے, کہ جب سب نیک لوگ اور اتنی پوری دنیا کہہ رہی ہے, ایک بندہ اگر کوئی بات کرے تو آپ تھوڑا اگنور کرتے ہیں, دو کرے تو آپ تھوڑا کہتے نہیں بات میں کچھ دم ہے, تین کرتے تو آپ کہتے نہیں یار لوگ کہہ رہے ہیں, یار محلے میں 10-15 بند کرے لوگ کہہ رہے ہیں یار بات تو ضرورت ہے, تو سچ میں جھوٹ کیسے؟ اور جو پوری جماعت ایک بات کر رہی ہو, اس لیے قرآن نے کہا دوسری جگہ پر سورہ نساء میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ, اب اس کی دلیل بھی سن لیں آپ, یہ کوئی ہمارا ذہنی مفروضہ نہیں تھا, اس کی دلیل سنیے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, نبی نے جب حق کو واضح کر دیا اس کے بعد اگر کسی نبی سے دشمنی کسی نے کی, ایک کام اور دوسرا کیا حرکت, ایک گناہ اگر کسی نے ایسا کیا کہ وہ نبی سے بھڑ گیا, نبی کی سچائی کو چیلنج کر گیا, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, جب نبی نے ہدایت کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور پھر وہ نبی کی بات پر شک کرتا ہے, ایک وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور وہ مسلمانوں کی جمعیت سے ہٹ کر الگ راہ نکالتا ہے, تو دو بات, ایک نبی کی آپ دیکھیں نبی کی مخالفت اور مسلمانوں کی جمعیت, ان دونوں کو خدا نے جوڑ کر بیان, یعنی اس بندے میں عیب کیا ہے؟ فرمایا نسلی جہنم وساعت مسیرہ, ایسے بندے کو ہم جہنم کی طرف ہی دھکیلیں گے, واپسی کا راستہ نہیں دیں گے اور برا ٹھکانہ ہے. ارے اس نے کیا غضب کر دیا کہ اس کو رجوع کا راستہ نہیں دیا جا رہا ہے, وہ جہنم میں جا رہا ہے. تو اس نے دو گناہ کیے. کیا گناہ کیا؟ ایک اس نے رسول کی مخالفت کی, ایک مسلمانوں کی اجتماعیت کی مخالفت کی. اب دیکھیں اطاعت میں یہ دو چیزیں سامنے آ گئی. تو ہم تک قرآن جو پہنچائے نقل متواتر, وہ مسلمانوں کی جمعیت, سبیل المؤمنین مسلمانوں کی جمعیت سے پہنچا. لہذا مسلمانوں کی جمعیت یہی کہہ رہی ہے کہ یہ قرآن ہے. لہذا اس وقت میں اور آپ حضور قرآن کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس یقین سے لیتے ہیں جیسے حضور ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم حضور کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ یقین جو آپ کے اور میرے دل کے اندر پیدا کرتا ہے, یہ امت کا تسلسل اور امت کا اجماع پیدا کرتا ہے. ہم نے قرآن کی وحی کے بارے میں ایک دو بات سنی, اللہ رب العالمین کیسے بات فرماتا ہے اس کو تھوڑا سا سنا. قرآن کے یقین ہونے پر ہم نے تھوڑی سی بات سنی. اب آئیے اس قرآن کا پہلا جو سننے والے تھی وہ جماعت کون سی تھی؟ وہ جماعت صحابہ تھی. وہ جماعت صحابہ. کبھی آپ بچے بھی بیٹھے کبھی غور کریں, جب تورات اتر گئی تھی تو پھر قرآن کیوں اترا؟ جب انجیل اتر گئی تھی تو پھر قرآن کیوں اترا؟ اور میں اکثر اپنے دوستوں سے اور اپنے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو 124,000 نبی آئے ہیں. بڑی توجہ سنیے. ایک بچے نے مجھ سے ایسے پوچھا, کیوں بچوں سے بات کرنی چاہیے؟ وہ بندے کی عقل کو بالکل ٹھکانے پر لگاتے ہیں. جہاں سے بچہ پکڑتا ہے نا اس کو مطمئن کرنا چاہیے. ایک بچے نے باقاعدہ پوچھا کہ مولانا صاحب شاہ صاحب یہ بتائیے, اللہ نے 124,000 نبی بھیجے, کیا یہ الگ الگ کام کرتے تھے؟ اب یہ سوال مجھے کتاب میں نہیں ملا. میں نے کہا نہیں بیٹا, وہ کام ایک ہی کرتے تھے. تو جب ایک ہی کرتے تو ایک کو ہی بھیجتا. بات تو ٹھیک کر رہا ہے. اب یہ سمجھیے بات, 124,000 انبیاء اللہ نے بھیجے. اس نے کہا کہ یا ان کا دین الگ الگ تھا؟ میں نے کہا نہیں بیٹا, دین تو ایک ہی ہے, اور دین بمان عقیدہ اللہ کی توحید, نبی کی رسالت اور آخرت. کہا حضرت آدم بھی وہی لے کر آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہا حضرت نوح بھی وہی لے کر آئے تھے؟ میں نے کہا جی وہی لے کر آئے تھے. حضرت ابراہیم بھی وہی لے کر آئے تھے؟ میں نے کہا جی یہی دین لے کر آئے تھے. حضرت عیسیٰ, موسیٰ, یحییٰ, یسع, حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ بھی وہی لائے تھے؟ کہاں. کہا حضور بھی وہی لائے؟ کہاں. تو جب ایک ہی بات سب لا رہے ہیں تو پھر ایک ہی آتے ہیں نا. اور بہت زبردست سوال ہے اور ہمارے موضوع سے متعلق ہے. تو دیکھیں بچہ جہاں سے سمجھتا ہے نا تو اس کو مطمئن کرنا. تو اس نے کہا آپ سوال سمجھ گئے ان کا کہ جب بات ایک ہی ہے. آپ اس وقت سستی کے شکار مت رہیے گا کیونکہ اس بچے نے بڑی تازگی سے سمجھا ہے. یہ وہ سوال ہے جو آپ کو اور مجھے شک سے بچائے گا. اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ڈاؤٹ اور شک کا ہے جو اسلام کے خلاف ہو رہا ہے. ہمارا بدن نماز پڑھ رہا ہے, دل میں اطمینان نہیں ہے. چاروں طرف سے جناب اسلام کے خلاف سازشیں ہیں. تو کب تک ہم صرف فضائل قرآن پر بات کریں گے؟ کب تک اس کے اصل فضائل کی طرف اتریں گے؟ نہیں. اب وقت ہے کہ ان باتوں کو سمجھا جائے اور اس کو غصہ نہ کیا جائے کہ یہ کیا موضوع آپ بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا اگر جو دشمن رکھتا ہو وہ اپنے دوست کو چھوڑتا نہیں ہے. آپ غور کیجئے, اگر ان باتوں کو آپ نہیں سمجھیں گے تو دروازے سے نکلنے کے بعد یہ سوالات آپ اور آپ کے بچے کا پیچھا کریں گے. یونیورسٹیوں میں کریں گے, کالجوں میں کریں گے, سوشل میڈیا پر کریں گے. تو لہٰذا صرف اس کو سمجھیے. کوئی اتنی لمبی تقریر تو ہم نے کرنی نہیں, آپ نے بھی تراویح پڑھی ہے. بس ادھر ہی میں بات کو ختم کر رہا ہوں. لیکن اس بچے کے سوال پر کہ جب ہر نبی دین ایک ہی لے کر آتا ہے, ہر نبی دین ایک ہی لے کر آتا ہے تو ایک ہی آ جاتا نا, بار بار کیوں آتے ہیں؟ میں نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے, اب میرا جواب سنو. کہنے لگے جی. میں نے کہا دیکھیں بالکل یہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, دین میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. عقیدہ, دین بمانا عقیدہ, توحید, رسالت, آخرت, یہ تمام انبیاء کے درمیان مشترک رہی ہے. اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کا تعارف کرتے ہوئے, کل رات بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی, اللہ نے فرمائی ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, یہ تم نے اپنی طرف سے بنایا ہوا. یہ بھی سمجھنے کا موضوع. ابراہیم جد الانبیاء ہیں, نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے, وہ دین حنیف پر تھے یعنی اسلام پر تھے. ان کا اور حضور سید عالم کی طرف اشارہ کیا قرآن نے کہ ان کے پاس دین حنیف ہے. یہ تم بچنے کے لیے اپنی طرف سے کہہ رہے نہیں, ہم تو یہودی ہیں اس لیے کہ ابراہیم یہودی تھے, ہم تو نصرانی ہیں اس لیے کہ ابراہیم نصرانی تھے. اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں فرما کوئی ابراہیم نصرانی نہیں تھے اور نہ یہودی تھے, وہ ملت حنیف پر تھے اور محمد رسول اللہ اسی ملت کے اوپر آئے. آؤ, ملت حنیف سے مراد وہی دین
توحید والا. تم نے توحید چھوڑ دی، انبیاء کو خدا کا بیٹا بنا لیا، انبیاء کی توہین کرنا تم نے شروع کر دیا، آخرت کا تم نے انکار کر دیا، رسولوں سے تم نے بغض رکھا، خود کو لاڈلا بنایا اور رسولوں سے بنا لیا. یہاں پر بھی تو رسولوں سے بڑھا دیا نا کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ رسولوں سے بھی افضل ہے، بس حضور سے چھوٹے ہیں، باقی سارے نبیوں سے بڑے ہیں. تو یہ ملت حنیف کیا تھا؟ ملت حنیف یہی ہے کہ اللہ پر یقین، اس کی وحدانیت پر یقین، مختصر یہ. اب وہ یقین کیسا ہوتا ہے؟ وہ یقین آپ جانتے ہیں، توحید کا درس سنتے ہیں. رسالت پر یقین، نہیں پتا تو اس کو بھی سیکھیے، یہ بنیاد ہے، یہ بیسک ہے ہمارے توحید سے متعلق. لاجیکل اور قانونی دلائل کو دیکھیے، توحید کی اقسام، توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، ذات باری تعالیٰ کے وجود پر کیا دلائل ہے، یہ تمام باتوں کو جاننا یہ نماز سے بڑا فرض ہے، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے. توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے، اس کے بارے میں جو دلائل ہے وہ ہمارے سامنے، یہ دین ہے. اچھا بچے نے یہ پوچھا، بات کو سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ دیکھیے کہ جب سارے نبی جو ہیں ایک ہی دین لاتے ہیں تو پھر اتنے سارے کیوں آتے ہیں؟ ایک ہی کو حضرت نوح کو بھیج دیا جاتا پھر وہی چلتے، یا حضور ہی کو سب سے پہلے زمین پر مبعوث کر دیا جاتا؟ تو ہم نے کہا کہ دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ جب اللہ رب العالمین جل والا کسی نبی کو بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ یہی دین کی باتیں کتابی شکل میں ملتی ہیں، اس کی تشریح توضیح کے ساتھ. اور نبی جب دنیا سے رخصت ہوتا تھا تو وہ اپنے بعد والوں کو دے دیتا تھا. نبی کے جانے کے بعد بعد والے حالات کا شکار ہو کر لالچ و ہرس کے اندر اس میں تبدیلیاں شروع کر دیتے تھے. اب دین تو اترا تھا لیکن انہوں نے بگاڑ دیا. اب جو 40-50 سال کے بعد جو فریش لوگ سامنے آ رہے ہیں ان تک تو دین نہیں تھا، تو اللہ نے پھر کرم کر کے پھر ایک نبی بھیجا، پھر ہدایت، پھر وہ نبی دے کر گیا، بعد والوں نے پھر تبدیلی کر دی. توجہ کرنا، پھر جو 20-30 سال کے بعد جو نئے لوگ آئے، نئی یوتھ آئی، ان کو تو بگڑا ہوا ملا، پھر اللہ نے رحم فرمایا کہ ان کا کیا قصور ہے، یہ تو بعد میں آئے، پھر اللہ نے ایک نبی بھیجا، پھر کتاب. تو اس نے کہا اچھا آپ ایک سوال اس پر بھی ہے، کہہ لگا کیوں؟ کہا جب قوم بگاڑ دیتی تو نبی آتا تھا، تو حضور کے بعد کیوں نہیں آتا؟ جب ابراہیم کے بعد نبی آیا علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے، تو حضور کے بعد کیوں نہیں آیا؟ تو میں نے کہا دیکھو بیٹا وہ ضرورت ہی ختم ہو گئی، حضور نے ٹیم ایسی بنا دی کہ اصل کتاب محفوظ ہو گئی، نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی. لہذا صحابہ پر یقین کیے بغیر نہ قرآن پر یقین ہو سکتا ہے نہ نبی کی رسالت. اس لیے اہل سنہ صحابہ کے مسئلے پر دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جس نے صحابہ پر اٹیک کر دیا نا تو صحابہ دین کے پہلے راوی ہیں. اگر وہ کہ باغ میں الجھ گئے، انہوں نے فلاں کو کھا لیا، فلاں چیز دے دی، فلاں چیز دے دی، یہ ساری بکواسات کو قرآن ایک لفظ اٹھا کے پھینکتا ہے اور دوسرا پارا شروع ہوتا ہے. اللہ فرماتا وہ کذالک جعلناکم امتا وسطا، حبیب تیری وہ امت ہے جو امت بیلنس اور مڈل ہے. اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام. اور بیلنس کہتے ہیں عدل کو، امانت کو. ترازو کے دو پرڑے اگر ادھر ادھر ہو جائے تو وہ بیلنس نہیں، ترازو کے دونوں پرڑے برابر ہو جائیں محاذات پر تو یہ بیلنس. اللہ فرماتا پہلی جو امت تھی وہ یا تو خدا کے لیے گستاخی میں نکلی یا نبی کو خدا بنا دیا. فرمایا حبیب تیری جو امت ہے نا وہ امت بیلنس ہے. اگر صحابہ عادل نہ ہوتے تو قرآن مشکوک ہوگا، قرآن مشکوک ہوگا تو پھر ایک نبی کی ضرورت ہوگی، اگر نبی کی ضرورت ہوگی تو ختم نبوت کیا ہوگا. تو فرمایا نبی کی ختم نبوت حق ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قرآن حق ہے. تو سیدھا سے ترجمہ نکلا، سرکار نے جو ٹیم اس کی حفاظت کے لیے بنائی تھی وہ زبردست تھی، امین تھی، مراد الہی پر تھی، مراد رسول پر. یہ وہ طریقہ کار ہے میرے دوستوں بزرگوں. لہذا بس میں ادھر ہی رکھتا ہوں کیونکہ بہت ساری بات پھر درمیان سے، قرآن اللہ رب العالمین، یہ سیکھنا چاہیے ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ. اس لیے ہمارے وہاں صحابی کی تعریف یہ ہے کہ صحابی کون؟ علامہ ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ صحابی وہ ہے، صحابی وہ شخص ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، کہ جس شخص نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کو دیکھا، دیکھا نہیں ملاقات کی، کیونکہ بے شک حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ بظاہر وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے. اس لیے ہمارے علماء نے دیکھنے کی قید کو بھی ہٹایا، مدت کی قید کو بھی ہٹایا کہ کتنا ٹائم اس نے گزارا، مطلق تعریف کی. اور یہ جامع تعریف ہے، جب کبھی صحابی کا یوم ہو تو ہم اس کو ڈسکس کریں. کیا فرمایا؟ کہ من لقی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مؤمنا به و مات علی الاسلام، کہ صحابی رسول وہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں، حالت ایمان میں، حالت ایمان میں رسول اللہ سے ملاقات کی اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا. لہذا جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، جس نے حضور سے حالت ایمان میں ملاقات نہیں کی، جس میں نفاق تھا وہ سارے باہر ہو گئے. جو صحابی ہے وہ منافق نہیں, جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا وہ بھی صحابی نہیں, صحابی وہ ہے. لہذا اس تاریخ کو دماغ میں بٹھا لیجئے, طریقے طریقے کی پوستیں آپ کے سامنے آئیں گی, یہ تعریف آپ کی نگہداشت کرے گی. یا تو وہ ایمان پر نہیں گیا ہوگا, یا اس نے حضور کا دور نہیں پایا ہوگا, یا وہ مومن نہیں ہوگا. 28 پارے کی پوری آیت موجود ہے سورۃ المنافقون. تو لہذا صحابی کی تعریف کیا بنی کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات الاسلام, چن چن کے ہزاروں صفوں کو ان تین چار جملوں میں جمع کر دیا گیا ہے. فرمایا صحابی وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ سے ملاقات کی حالت ایمان میں اور اسی پر وہ دنیا سے گیا. اس کی ڈیٹیل اب دیکھیے, اس یہی ساری. اچھا ایک جملہ یہاں پر, کیسے پتا چلے گا یہ صحابی ہے؟ تو جس کو آپ صحابی مانتے ہیں صحابی صحابی کو خود بتائے گا کہ یہ صحابی ہے, یا تو اس کا حدیث میں نام آیا ہوگا. ایک طریقہ صحابی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا, حدیث میں ان کا نام آیا ہوگا, یا جن کا نام حدیثوں میں آ چکا ہے وہ تو مسلم ہے, وہ اپنی کسی زندگی میں کسی کو رسول اللہ کا صحابی کہہ رہے ہوں گے. تو یہ طریقہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سمجھنے کا. منافق کون ہے؟ جس نے ظاہری لباس مسلمانوں کا پہنا اور وہ ایجنٹ تھا اور مسلمانوں کے درمیان آ گیا. حدیث کی کتابوں میں سے منافق ڈکلیئر کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, یا کسی صحابی نے اس کی طرف اشارہ کیا, یا امت کے اجلہ علماء نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ اس نے دور رسول پایا ہے لیکن یہ منافق تھا. لہذا جو سوشل میڈیا پر بات چل رہی کہ چادر لے لی اور وہ جناب جو ہے کہ وہ جہنم میں جلے گا, تو پڑھ کر تو دیکھو نا. حضرت قاضی عاد رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں لکھا وہ منافق تھا. غزوہ کے اندر اس نے جو چوری کی تھی چادر کی, صرف حضور کے دور میں ہونا شرط نہیں ہے بلکہ یہ ڈیٹیل ہے. تو لہذا بہت جذباتیت کا دور چل رہا ہے, اپنے آپ کو روک کر رکھیں, کیونکہ صحابہ پر شک کر گزرے آپ تو قرآن جو ہے مشکوک ہو جائے گا. کہ جو لوگ ایک دوسرے کا باغ نہیں چھوڑتے تھے, پتہ نہیں انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہوگا. العیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذلک. لہذا جنہوں نے باغ کا ڈرامہ لگایا ہے انہوں نے ابھی تک 40 کو پکڑ کے رکھا ہے اور مسلمانوں کا قرآن 30 بار ہوتے ہیں. تو فرمایا قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مطہرہ پر اترا. عربی زبان کے اندر الفاظ و معانی کا مجموعہ جبریل امین اس کو لے کر آئے اور تواتر کے ساتھ ہم تک یہ پہنچا. یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. ایک جملہ کہہ کر میں وہاں بات ختم کر دوں گا. دیکھیں یہ جو تراویح ہوئی ہے نا, یہ حفاظت قرآن تھا. امریکہ میں ہو رہی ہے. دیکھیں کسی کتاب کو بدلنے کا, پہلے تو سمجھے, کسی کتاب کو محفوظ کرنے کا, کسی چیز کو محفوظ کرنے کے دو طریقے. آپ اپنے بزنس کی ڈیلنگ کو جب بالکل اس کو میچیور ہو جاتی ہے تو آپ اس کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے کمپیوٹر میں ٹائپ کر لیتے ہیں اس کو. کیوں؟ علم کو محفوظ کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ یا تو زبانی یاد کریں آپ, اور دوسرا یہ کیا ہے کہ اس کو آپ لکھ لیں. ہم تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والے لوگ ہیں, صبح کیا کھایا ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا. لیکن عرب کی اگر آپ آب و ہوا دیکھیں تو کوئی دیوانہ ہوگا اور جو بالکل غافل ہوگا وہ اس کا انکار کرے گا. ورنہ عرب کی گھٹی کے اندر حافظہ رہا اور ہے, ایک ایک بندہ کئی کئی سو اشعار زبانی یاد کرتا تھا. عرب کی سب سے بڑی جو چیز ہے ان کے اندر حافظہ, یادداشت, کیونکہ وہ لکھتے نہیں تھے. ظاہر سی بات ہے جب تک آپ گھڑی نہیں دیکھتے تھے آپ کے بڑے بزرگ تو چاند کو دیکھ کر ٹائم نکال لیتے تھے, تو اس گھڑی نے آپ کی صلاحیت کو ختم کر دیا. تو وہ لکھتے نہیں تھے تو حافظہ تیز تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تحفظ کے لیے دونوں کام کیا. ایک تو خود حضور کے سینے پر اترا اور حضور کو حفظ کرانے کی ذمہ داری اللہ نے خود لی. ایک تو حافظہ حضور کا باکمال, اور ذمہ داری اللہ لے رہا ہے, ذمہ کرم اللہ لے رہا ہے. لا تحرک بھی لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن. حبیب قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں آپ زبان کو تیزی سے نہ چلائیں. یا اللہ تیزی سے نہ چلاؤں تو جبریل چلے جائیں گے تو یاد کیسے ہوگا؟ فرمانے تمہیں دقت ہوتی ہے تکلیف. قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ پریشان ہو جائے, یہ مقام محبوبیت ہے. فرمایا کہ انا علینا جمعہ وقرآن. علینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور زبان پر ہو بہو چلا دینا. تو یا اللہ پھر یہ جبریل کیوں آئے؟ فرما فائدہ قرآن ہو فکر. بس یہ ہماری حکمت حبیب, وہ آئیں اور پڑھتے رہے تو آپ سنتے رہیں, جب وہ چلے جائیں گے تو سینے میں جمع بھی کر دیں گے. ثم ان علینا بیانا, آیتوں میں ہم کیا سمجھانا چاہتے ہیں اس کی تفسیر توضیح تشریح بھی آپ کو سمجھا دیں گے. یہ سورہ قیامہ کے اندر موجود ہے. تو سب سے پہلے تو حضور سید عالم کے سینے مبارکہ میں اس قرآن کو محفوظ کیا, اور اس کے بعد حضور نے اپنے صحابہ کرام کو منتقل کیا. اس کی سب سے بڑی دلیل دیکھیں, جنگ یمامہ کے اندر 1200 لوگ شہید ہوئے ہیں صحابہ, جس میں 700 کے قریب صرف حفاظ تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ میں حفاظ کی تعداد کتنی تھی. ایک بات, اور پھر حضور نے بشارت کہ آج آپ اپنے بچے کے لیے جب حدیث سنتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو قرآن کو حفظ کرے تو جنت کی یہ بشارت ہے, وہ شفاعت کرے گا. تو آپ جیسے میرے جیسے اتنے کمزور لوگ ایک حدیث کو سن کر اتنا شوق رکھتے ہیں کہ سارے وسائل بچے کے پاس لے آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا بس محنت میں کروں گا, تو نے پڑھنا ہے. تو مجھے بتاؤ, قرآن سے محبت اس حدیث کو سن کر, اس پر ملنے والی بشارات کو سن کر میرے اور آپ میں اتنی تازگی پیدا ہوتی ہے, تو جو صحابہ براہ راست حضور کے سینے سے فیضان لے رہے ہیں, تو مجھے بتاؤ اس بشارت کو سن کر ان میں ایک تو حافظہ بھی ہے اور حفظ کرنے کا شوق کس مقام پر ہو. کیسے کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ اکرام میں تین چار حافظ قرآن بھائی بندے کی زبان ہے, کیونکہ بولتا رہے آپ کسی کا منہ تو نہیں روک سکتے, لیکن حقائق کی دنیا میں دیکھا جائے گا, جب آپ سامنے بیٹھیں گے تو پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا. تو یہ حقائق کی, یہ وہ لاجیکل چیزیں میں آپ کے سامنے حقائق کی دنیا کے اندر پیش کر رہا ہوں. اور دوسرا پھر حضور نے اس کو لکھوایا بھی, دونوں کام ہوئے. اب آ جائیے یہاں پر, آپ کے حفاظ یہ سونے میں تولنے کے لائق ہیں, کیونکہ دیکھیں جب ہدایت میں تحریف ہوتی ہے نا تو پھر دین منتشر ہوتا ہے. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, کیوں؟ قرآن اپنی اصل شکل میں. اور قرآن کو محفوظ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اس صدی سے چلے ہوئے آئے لوگ, یہی حفاظ, یہ تراوی, یہ فرض نمازیں جس میں تلاوت. اب دیکھیں حافظ قرآن, چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن ہیں, کوئی بہت بڑا بزرگ بھی اگر آ کر قرآن پڑھ رہا ہو غلطی کر دے گا, تو اتنا ہمارے اسلام میں جرت ہے, قرآن کی عزت ہے, تو اس بندے کے مرتبے کو نہیں دیکھا جائے گا, ہاتھ پکڑ جائے گا. اور ضروری پیغام ہے آپ کے بھائی ہونے کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں, یہ ہماری امت کی ذمہ داری ہے. اللہ اکبر, آپ قرآن کو سنبھالنے کے لیے رکھ گئے نا اور اس کی فکر میں لگ گئے, تو اللہ پہاڑ جسے گناہ یوں ہی اس وفاداری پر معاف کر دے, کیونکہ اصل دین ہی ہے. جب قرآن کسی پریس میں چھپتا ہے تو وہاں پر حضور باقاعدہ بڑے بڑے علماء کی ٹیمیں ہوتی ہیں, حفاظ ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ اس کو ریڈ کرتے ہیں, ایک نے پڑھا پھر آپ نے پڑھا, آپ نے پڑھا, اور جید حفاظ, اور پڑھنے کے بعد اس کے بعد وہ سند جاری کرتے ہیں کہ ہاں اس میں کوئی لفظ آگے پیچھے نہیں, کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اسی طریقے سے تو, کیونکہ اسی وجہ سے سارا کفر جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے, اس کو پتا ہے کہ جب تک قرآن ہے یہ امت کو ختم کوئی نہیں کرے گا. تو کہیں جا کر قرآن کو جلاتے بھی ہیں, کچھ کرتے بھی ہیں, تو میں نے کہا جلاتے کیوں ہیں؟ اس کا موضوع انسان ہے, اس کا موضوع اسلام نہیں ہے. جلانے سے مراد یہ کہ تم ہار گئے, ہمت ہے تو جواب دیتے اس کا. جلا کر تم نے اپنی دیوانگی پریشانی کو بیان کیا ہے, لیکن تم جاؤ جتنے بیرر لگا دو, قرآن کا موضوع پاکستان نہیں ہے, قرآن کا موضوع صرف مسلمان نہیں ہے. قرآن کی تعریف آپ نے سن لی, قرآن کا موضوع انسان, جہاں انسان ہوگا رب کا کلام وہاں پہنچے گا. تو قبول کرو حق کو, جلاتے کیوں, پڑھو نہ اس کو, دیکھو کوئی علمی اختلاف کرو, کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو لکھ دو, نہیں لکھ سکتے آپ. تو یہ جلا کر تم نے گویا کہ کام تو غلط ہے, مسلمانوں کے اہل حق کے دل کو آپ نے چھنی کر دیا, یہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم سر اٹھا کر کہتے ہیں یہ کتاب لا ریب فیہ, اس میں شک کی جگہ نہیں ہے, اس پر آپ دھونس تو جما سکتے ہو لیکن اس کا رد تم نہیں کر سکتے, اس کے مقابلے پر جو قرآن نے 1500 سال پہلے کہا تھا, 10 نہیں 2 نہیں, ایک آیت بھی اس طرح نہیں لا سکتے. آج اتنے ترقی یافتہ دور کے اندر میرے دوستو بزرگوں, لہٰذا یہ ایپ جو آج کل ہم اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, میں تمام آپ بھائیوں میں پردے میں میری بیٹیاں بہنیں مائیں جو ہیں, بڑے مؤدبانہ طور پر اس کروں گا, بغیر تحقیق کے علماء کی, یہ ہمارے وہ ادارے میرے بھائیوں کہ جو ہمارے مسلم ادارے ہیں جس پر اعتماد ہے, ان کی طرف سے جب تک اپروو ایپ نہ آئے, خدا را اپنے بچوں کو موبائل فون میں یا خود موبائل فون میں, آج تو بندے کو کیا پتا کہ جو پڑھ رہا ہے اس میں کیا الفاظ شامل کیے گئے, کیا لائے گئے. کچھ دن پہلے آپ نے خود دیکھا جو پاکستان میں چل رہا ہے, اور ہمارے چیف جسٹس نے جو غلط فیصلہ دیا اس بات پر, وہ کیا تھا کہ قرآن کی ان آیتوں کے اندر تبدیلی. اس کے لیے میں اور آپ حضور کی امت ہیں, حضور سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے دین اور ختم نبوت کی حفاظت کی سب سے بڑی دلیل قرآن کی حفاظت ہے, قرآن کی تلاوت کی حفاظت ہے. تو لہٰذا یہ ایپ کا بھی مشورہ میں نے آپ کے سامنے دیا, میں مبارکباد پھر ایک دفعہ پھر اہل خانہ کو دیتا ہوں, حفاظ اکرام کو دیتا ہوں, آپ تمام کو دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. بس ایک ایسے ہی ملا جلا میں نے ایک موضوع بیان کیا کہ ہمارے اندر ایک مطالعے کا شوق پیدا ہو جائے, ذمہ داری پیدا ہو جائے, قرآن سے پہلے سے زیادہ جو ہے وہ محبت پیدا ہو. اللہ رب العالمین اس گھر پر رحمتوں کا نزول فرمائے, پڑھنے والے قاری صاحب کے اور تمام کے مدارس کو قبول فرماؤ, اور آپ دور دراز سے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آئے, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, یہ قرآن کے اعتماد میں آئے ہیں,
اور دنیا بھاگ دیکھے گاڑیاں اتنی کھڑی ہوئی ہیں، کیا ہوا؟ کہا ختم قرآن. تو یہ تعظیم قرآن ہے، بولی سبحان، یہ تعظیم قرآن ہے، یہ محبت قرآن. جید علماء کرام دامت فیوزہم تشریف لائے. تو لہذا اللہ رب العالمین نسلن بعد النسلن، اللہ رب العالمین نسلن بعد النسلن ہمارے اندر اس شوق کو باقی رکھے، اور جو وقت ہمارا گزرا ہے ہمارے لیے گناہوں کا کہ کفارے کا اللہ رب العالمین ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ.